أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند ماہ پہلے جب مجھے کینیڈا آنے کی توفیق ملی تو وہ صرف مشرقی کینیڈا کا دورہ تھا. ٹورانٹو چونکہ جماعت کا مرکز ہے اس لیے وہیں تک دورہ محدود رہا اور مغربی کینیڈا کا کوئی پروگرام نہیں بن سکا. اس دفعہ جب امریکہ کا پروگرام بنا تو ہمارے ایک دوست نے جو پہلے کینیڈا رہتے تھے اب امریکہ جا چکے ہیں انہوں نے مجھے ایک اس سے پہلے وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے جسپر پارک میں کچھ دن ذاتی طور پر الگ ٹھہرنے کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے مہمان رہیں گے. تو اب آپ کو میں وہ یاد دلاتا ہوں. یہ پیغام مجھے کسی ذریعے سے ملا تو اگر ہو سکے تو جسپر پارک کا دورہ اس دفعہ رکھ لیا جائے. بس وہ ذاتی دورہ جو جسپر پارک کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے بہت مبارک کر دیا کہ کینیڈا ہی کے مغربی حصے میں دو جمعے پڑھنے کی توفیق ملی ہے. ایک جمعہ ایسی جگہ پڑھا گیا جہاں وینکوور کی تقریباً تمام جماعت شامل ہوئی اور اس کے علاوہ سیاٹل کی جماعت کی بھی بھاری نمائندگی وہاں تھی. لیکن وہ پڑھا گیا کینیڈا کے ساحل میں, کینیڈا کی سرزمین میں, یعنی بارڈر کراس کرنے کے بعد. اور دوسرا جمعہ آج یہاں کیلگری میں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے. مجھے افسوس ہے کہ وقت محدود ہونے کی وجہ سے آپ کی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع نہیں مل سکتا, یعنی انفرادی تفصیلی ذاتی اور فیملی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں. چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سب سے مل سکتے, اگر ایسا کرتے تو پھر مل بیٹھ کر جو اجتماعی گفتگو ہے اس کا وقت نہیں ملنا تھا. اس لیے میں نے امیر صاحب سے یہ درخواست کی کہ چند ایسے استثناء جو بعض دفعہ کرنے پڑتے ہیں ان کے سوا ذاتی اور فیملی ملاقاتیں نہ رکھی جائیں. اس لیے آج کا پروگرام یہ ہوگا کہ جمعے کے بعد ہم ایک کسی ذاتی گھر میں جہاں پہلے سے انتظام ہے وہاں کچھ عرصے کے لیے جائیں گے, پھر 5 بجے ہمارا باقاعدہ دوسرا جماعتی پروگرام شروع ہوگا اور 5 بجے 1 گھنٹہ کی ملاقاتیں رکھی ہیں. وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے استثنائی صورت میں ہیں. بعض ایسے ملاقاتیں ہیں جن سے میں پہلے کبھی وعدہ کر چکا تھا اور موقع پر مجھے یاد دلایا گیا اس لیے مجبوری تھی, اور بعض اور مصلحتوں کے پیش نظر جو جماعتی مصلحتیں بھی ہیں ملاقاتیں رکھنی پڑتی ہیں. کسی کو مقامی انتظامیہ سے یا امیر صاحب سے शिकवे का महल नहीं है, ये मुनासिब नहीं होगा कि लोग कहें कि फलां की करवा दी और फलां की नहीं करवाई। जो कुछ भी हुआ है मेरी हदायत पर, मशवरे के बाद और मेरी इजाज़त से हुआ है, इसलिए इस बहस को बेवजह ना छेड़ें कि किसको मौका मिलना चाहिए था और नहीं मिल सका। हाँ, इज्तिमाई मुलाकात के लिए इंशाल्लाह 7 बजे वक्त रखा गया है, 6 बजे वक्त रखा गया है, 6 से लेकर 7:30 तक इंशाल्लाह हम अक्सर हिस्सा मर्दों में बैठकर गुफ्तगू करेंगे। जिसने अपना तारुफ करवाना हुआ उसे मौका मिलेगा। बहुत से ऐसे अहमदी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से या किसी और कैलगरी कनाडा के हिस्सा से इस इलाके में मेरे गुज़श्ता दौरे के बाद आए हैं, और उनसे जो खुसूसन पाकिस्तान से आए हैं उनसे तो 10-11 साल से, बाज़ दफ़ा 12 साल से मुलाकात नहीं हुई। उनमें भी आगे फिर मुख्तलिफ किस्में हैं। जब मुलाकात की ख्वाहिश की फहरिस्त, ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त देख रहा था, मैंने अमीर साहब से कहा कि जब मैं पाकिस्तान होता था तो बाज़ उनमें से ऐसे हैं जब वहाँ भी इनको मिलने की ख्वाहिश नहीं हुई, तो अब कैनेडा आके क्यों ज़ायद हक तस्लीम किया जाए। इसलिए जो पुराने सिलसिले से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले खुदाम हैं, कामों में पेश हैं और जमाती खिदमत की वजह से हक रखते हैं, उनको बहरहाल फौकियत मिलनी चाहिए। लेकिन कम करने के बावजूद फिर भी फेरिस इतनी लंबी बन गई थी कि 3 घंटे में भी वो चीज़ा नामों के साथ फैमिली मुलाकातें मुमकिन नहीं थी। ये तो माजरत का हिस्सा है। इंशाल्लाह बाकी मुलाकात 6 बजे इज्तमाही तौर पर हम इकट्ठे बैठेंगे और आपको मौका मिलेगा। जो दोस्त बाद में आए हैं वो खड़े होकर अपना तारुफ करवा सकते हैं और इस तरह आमने सामने बैठकर सबसे इज्तमाही गुफ्तगू हो जाएगी। अमीर साहब ने फरमाया है कि इसके बाद चंद मिनट के लिए ख्वातीन में भी जाना होगा, क्योंकि बहुत सी ख्वातीन ऐसी हैं जो बाद में तशरीफ लाई हैं, उनको भी ख्वाहिश होगी कि उनसे भी गुफ्तगू हो जाए। ये तो हिस्सा है माजरत वाला। अब मैं उस सिलसिला मज़मून की तरफ लौटता हूँ जिस पर मैं कुछ अरसे से खुतबा दे रहा हूँ। एक लंबे अरसे तक मैंने इबादात के मौजू पर खुतबे दिए, उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, उनकी इंसानी ज़िंदगी में अहमियत को वाज़ेह किया और बताया कि अल्लाह ताला से ताल्लुकात दुरुस्त किए बगैर इस ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं रहता। महज एक जानवरों की तरह ज़िंदा रहकर खा पी कर मर जाना है, उसके सवा उसकी कोई हकीकत नहीं। और यही फ़र्क है इंसान और हैवान में कि इंसान को वो इस्तेदादें बख्शी गई हैं, वो नूर फिरासत अता किया गया है जिसके ज़रिए वो अल्लाह ताला से एक बाशऊर राबता कायम कर सकता है। वैसे तो हर मखलूक का खुदा से एक राबता है और कोई मखलूक ख़ा आप उसे बेजान समझें, बेशऊर समझें, अल्लाह से राबते से आरी नहीं है। और अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक जिसे हम नहीं समझ सकते अल्लाह की हम्द करती है। लेकिन इंसान और बाकी मखलूकात में फ़र्क यह है कि इंसान वो इस्तेदादें रखता है जिससे खुदा ताला से बाशऊर ताल्लुक़ कायम कर सकता है, जैसे इंसान का इंसान से ताल्लुक़ होता है। ये लंबा सिलसिला है जिसको इंशाल्लाह जब नॉर्थ अमेरिका में टेलीविजन का काम जारी हो जाएगा तो फिर हम मुनासिब वक्त में सिलसिलावार दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि आप में से भारी अक्सरियत ऐसी है जो वो खुतबे नहीं सुन सकी, उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन वो ज़रूरत बहुत है, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक़ उस्तवार किए बग़ैर इंसान से सही मानों में ताल्लुक़ उस्तवार नहीं हो सकते। तो ये जो हिस्सा है ये तो आप आइंदा इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर सिलसिलावार सुन सकेंगे, लेकिन आजकल मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो इंसानों के इंसानों से ताल्लुकात का मज़मून है, जिसका गहरा ताल्लुक اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ساتھ ہے. ایک انسان جو خدا سے تعلق رکھتا ہے اس کے خدا سے تعلق کے حالات تو اکثر ہم پر پوشیدہ رہتے ہیں, لیکن خدا سے تعلق کے نتیجے میں وہ بڑی نو انسان سے جیسے تعلقات رکھتا ہے وہ ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا, اور وہی معاملات ہیں جس سے انسان کا باخدا یا بے خدا ہونا معلوم کیا جا سکتا ہے. ان تعلقات سے وہ رسمی تعلقات مراد نہیں جو مہذب قوموں میں تہذیب کے نام پر جاری ہیں, بلکہ وہ تعلقات مراد ہیں جو ایک باخدا, سب سے بڑے باخدا برگزیدہ انسان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے تعلق کے نتیجے میں سیکھے, اور خدا کی محبت کے نتیجے میں خدا کی مخلوق سے جو طبی محبت پیدا ہوئی اور اس محبت کے جو تقاضے تھے وہ آپ نے نہ صرف خود ادا فرمائے بلکہ ہمیں بھی سکھایا کہ اگر تم باخدا ہو تو یہ کچھ کرنا ہوگا, آپس کے تعلقات کو اس طرح درست کرنا ہوگا. ان تعلقات کی کمی بسا اوقات جماعت میں بھی نظر آتی ہے, اور اس انسانی تعلق میں رکھنوں کی وجہ سے مجھے ان کی عبادت میں رکھنے دکھائی دینے لگتے ہیں. محض یہ کہنا کہ یہ انسانی تعلقات کی خرابیاں ہیں درست نہیں ہیں. جس کے تعلقات اللہ سے درست ہوں اس کے انسانی تعلقات ہموار ہو جاتے ہیں اور ان میں بہت کم رکھنے دکھائی دیتے ہیں. بعض دفعہ رکھنے دکھائی دیتے ہیں تو دیکھنے والے کی آنکھ کا قصور ہوتا ہے, اور اس کی ٹیڑھی نظر ایک باخدا انسان کے انسانی تعلقات کو ٹیڑھا دیکھنے لگتی ہے, جیسا کہ بعض اندھے اور دشمن اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانی تعلقات پر بھی حرف رکھنے لگتے ہیں. بس مراد یہ نہیں کہ ٹیڑھی آنکھوں والوں کو بھی یہ تعلقات درست دکھائی دیتے ہیں. عام سرسری نظر میں انسان جو تقوی کے اعلیٰ مدارج نہ بھی طے کر سکا ہو, اگر معمولی انصاف کی نظر سے بھی دیکھے تو اسے خدا والوں کے تعلقات میں کوئی رکھنا دکھائی نہیں دے گا. بس اس پہلو سے میں جماعت کی تربیت کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جب تک ہم بحیثیت احمدی مسلم اپنے اندرونی تعلقات کو مثالی نہ بنا لیں اس وقت تک ہم بنی نوع انسان پر اسلام کے غلبے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اسلام کا غلبہ جو محض نظریاتی غلبہ ہو, جو کوئی اخلاقی انقلاب برپا نہ کر سکے, جو کوئی روحانی تبدیلی پیدا نہ کر سکے, وہ بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہے, اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے غلبے کی کوئی پیشگوئی نہیں فرمائی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ فرمایا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ تمام انسانوں پر دنیا اس مذہب کو غالب فرما دے گا. فرمایا محمد رسول اللہ کو تمام ادیان پر غالب فرما دے گا, یعنی محمد رسول اللہ کے اخلاق, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن, آپ کی بود و باشت, آپ کی طرز معاشرت, آپ کے بنی نوع انسان سے تعلقات, آپ کے خدا تعالیٰ سے تعلقات ہر دوسرے دین پر غالب آ جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ احمدی ایک ایسا خوبصورت آسمانی معاشرہ قائم کریں جس میں وہ جہاں جہاں بھی ہوں دنیا کو جزیروں کی طرح دکھائی دینے لگیں, ایسے جزیروں کی طرح جو ان میں رہتے ہوئے بھی ان سے الگ ہوں اور نہایت دلکش اخلاقی مناظر پیش کرتے ہوں. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مضمون میں جو متفرق نسائے ہیں ان میں سے بعض کا انتخاب میں پہلے کر چکا ہوں, بعض کا آج کے خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی اور بخاری سے لی گئی ہے, فرمایا उसकी तरफ देखो जो तुमसे कम दर्जे का है, कम वसाइल वाला है, उस शख्स की तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर और अच्छी हालत में है। ये शुक्र का एक अंदाज है। अब ये बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में बहुत गहरी नसीहत है। बहुत से इंसानी ताल्लुकात के रखने इस नसीहत को नज़रअंदाज करने के नतीजे में पैदा होते हैं। अव्वल तो ये गौर तलब बात है कि आम तौर पर हम देखते हैं कि बाद लोग अपने से नीचे लोगों को देखते हैं मगर हकारत से देखते हैं, अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं मगर हसद के साथ देखते हैं। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह क्यों फरमाया कि अपने से नीचे को देखो और ऊपर को ना देखो? ये क्यों ना फरमाया कि अपने से नीचे को देखो तो हकारत से ना देखो बल्कि मोहब्बत से देखो? दूसरी जगह फरमाया है, यहाँ ये नहीं फरमाया। अगर आप गौर करें तो इसमें हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद गहरी फिरासत की रोशनी मिलती है। वजह यह है कि जो शख्स नीचे देखे और हकारत से देख रहा हो उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि ऊपर हसद से ना देखे, क्योंकि जो नीचे हकारत से देखता है उसको ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता कि उससे ऊपर भी कोई खुशहाल इंसान है। बस ऊपर ना देखने ने इस मजमून को कि एक तरफ को ऐसा कता कर दिया है कि दूसरे हिस्से पर उसकी बहुत ही उम्दा रोशनी पड़ती है और सारी बात की वजाहत हो जाती है। अपने से नीचे देखो और ऊपर ना देखो, इसका मतलब यह है कि वो लोग जो हसद का मादा रखते हैं, जो किसी की खुशहाली से जलते हैं, वही लोग हैं जो अपने से कमतर लोगों की ज़रूरतों से बेनियाज हो जाते हैं और उनसे बेपरवाह हो जाते हैं। उनकी तरफ ना देखने से मुराद ये है कि अगर नज़र डालेंगे तो हकारत की नज़र डालेंगे, वरना उनको परवाह ही कोई नहीं कि नीचे कौन लोग हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम देखो तो नीचे की तरफ देखो और ऊपर ना देखो, इससे शुक्र पैदा होता है। ऊपर अगर इंसान देखता रहे और उन लोगों को देखे जो उनसे बाला हैं, उनको खुदा ने दौलतें और दूसरी इनामात ज़्यादा अता किए हैं या ज़हनी और कल्बी सलाहियतें ज़्यादा बख्शी हैं, तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी हमेशा अजाब में मुबतला रहती है और हमेशा नाशुक्री के ख्यालात दिल में पैदा होते रहते हैं कि उसको तो अल्लाह ताला ने ये दिया मुझे नहीं दिया, या उसने ये अपने ज़राए से हासिल कर लिया और मैं नहीं कर सका। तो सारी ज़िंदगी में एक तलखी घोली जाती है। लेकिन एक इंसान अगर नीचे की तरफ देखने का रुझान रखता हो तो वो लोग जो उससे कई तरह से कमतर हैं, ज़हनी लिहाज से कमतर हैं या जिस्मानी इस्तेदादों के लिहाज से कमतर हैं या माली इस्तेदादों के लिहाज से कमतर हैं, रहन सहन और दुनिया के दीगर आराम के ज़राए में वो निस्बतन कमतर हैं, तो उसकी तवज्जो उनके लिए हमदर्दी और एहसान की तरह से एहसान के जाविये से होगी और हकारत के जाविये से नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र की शर्त लगा दी है कि यह मैं तुम्हें शुक्र करने का तरीक़ा सिखा रहा हूँ। बस जो शख्स अपने से कमतर को देखे वो हमेशा शुक्र में मुबतला रहेगा कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि मुझे ये भी मुयस्सर है और वो भी मुयस्सर है और इन इन सलाहियतों में मैं उससे बेहतर हूँ। इस पहलू से अगर आप दुनिया में तमाम माजूरों और मजबूरों को देखें या गरीबों को देखें या मजलूमों को देखें तो आपके अंदर हमेशा ये एहसास तशक्कुर जिंदा रहेगा कि अल्लाह ताला ने आपको बहुतों से बेहतर इनाम अता फरमाए हैं जिनके आप हकदार नहीं थे, जो आपने कमाए नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को हकदार समझें और ये यकीन करें कि ये कुछ आपने कमाया है तो फिर शुक्र का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ ना लाए। बहुत ही प्यारा शेर है और इसी मज़मून पर रोशनी डाल रहा है कि वो शख्स जो ये समझता हो कि जो कुछ भी मिला है
اللہ کی نعمت ہے اور اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، جتنا چاہے دے، اسی پر ہم راضی رہیں، اور پھر یہ یقین کریں کہ یہ ہماری محنت یا حق کے نتیجے میں نہیں بلکہ عطا کے نتیجے میں ہے۔ تو ایسے انسان کی زندگی غربت اور تکلیف میں بھی سنور جاتی ہے، اور اس کا روزمرہ کا اپنے ماحول سے برتاؤ اور ان سے اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ایک شکر گزار بندے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اپنے سے کم تر سے وہ جب ملتے ہیں تو احسان کے ساتھ ملتے ہیں، اور جو شکر گزار ہو اور یہ سمجھے کہ میرا حق نہیں تھا، مجھے عطا کیا گیا ہے، وہ جو محروم ہیں ان کے لیے ان کے دل میں زیادہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ان کے لیے خرچ کرنے پر تیار رہتے ہیں، اگر یہ نہ کر سکیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے شرمندہ رہتے ہیں کہ یہ جو ان کو نہیں ملا اور مجھے ملا ہے، اگر میں حقدار نہیں تھا تو پھر لازم ہے کہ ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ کروں اور ان کی تکلیفوں کو کم کروں اور ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں شریک کر دوں۔ یہ وہ مضمون ہے جو بڑا وسیع ہے۔ اس مضمون پر بعض دفعہ میں نے پورے خطبات صرف کیے ہیں، لیکن یہ اتنا گہرا اور تفصیلی وسیع مضمون ہے کہ اس کا ایک دو خطبوں سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں بہت ہی گہری فراست ہے، اور تمام انسانی نفسیات کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس وقت جو باقی دنیا کا حال ہے وہی حال جماعت کا ہو جائے گا۔ وہ سب ایک دوسرے سے اموال میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش حسد کے نتیجے میں ہے۔ ایک دوسرے کو اچھا دیکھ نہیں سکتے، اور یہ حال جب معاشرے میں ہو جائے تو گھر گھر آپس میں بٹ جاتے ہیں۔ جس بلا کا نام ہمارے ملک پنجاب میں شریکہ رکھا جاتا ہے وہ یہی بلا ہے، جو ایک دفعہ وارد ہو جائے تو گھروں کو اجاڑ دیتی ہے اور پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک خاندان کا حصہ ہے وہ نسبتاً غریب ہے، دوسرے خاندان پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے پر نسبتاً زیادہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، تو ان کو وہ دیکھتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کیوں ہم سے اچھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور شریکے کی دشمنیاں کئی قسم کے بد رنگ اختیار کر لیتی ہیں، رشتے اجڑ جاتے ہیں، آپس کے تعلقات کے نتیجے میں، یعنی دنیاوی تعلقات کے نتیجے میں بعض رشتے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور وہ رشتے نعمت کی بجائے ایک عذاب بن جاتے ہیں۔ بس یہ بہت ہی بڑی ہلاکت ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نصیحت کے ذریعے ہمیں بچا لیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان تمام قوموں میں، ان تمام خاندانوں میں جن میں یہ وبا موجود ہے، یہ بلا آ پڑی ہے کہ وہ اچھے کو اچھا نہیں دیکھ سکتے، وہ اس نصیحت کو سن کر، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے، ان سے ہمدردی کا سلوک کریں گے۔ اگر یہ سلسلہ ہو تو سلسلہ وار سب سے اچھا، اپنے سے کم تر سب سے جھک کر ملے گا اور ان سے حسن سلوک کرے گا، اس کی نعمت سے باقی خاندان کے لوگ بھی حصہ پائیں گے، اس کی رحمت اور شفقت کا باقی سب بھی مورد بنیں گے، اور اس طرح یہ تعلقات نفرتوں اور حسد کے میں منتج ہونے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن و احسان کے سلوک پر منتج ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ذرا گرم پانی ہو یا ہلکا قہوہ تو منگوا دیجیے، مجھے کل پرسوں کچھ تھوڑا سا نزلہ ہو گیا تھا، تو اب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، بہت حد تک بہتر ہوں، کوئی اس میں مزید خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن بولتے وقت گلا کچھ خشک ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے پانی مانگنا پڑا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں سخت باز پوس کروں گا. ایک وہ جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی اور پھر دھوکہ بازی اور غداری کی. ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں تو کوئی نہیں ملتی. میرے علم میں کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ جماعت میں کسی نے خدا کے نام پر کسی کو پناہ دی ہو اور پھر اسے دھوکہ بازی کی ہو. لیکن جو جماعت کے دشمن مولوی ہیں ان میں بارہا ایسی مثالیں نظر آتی ہیں. ابھی دو تین دن پہلے بنگلہ دیش سے ایک فیکس ملی کہ ایک علاقے کے مولوی نے وہاں کے نو احمدیوں کو خدا کے نام پر وعدہ کر کے بلایا کہ آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور بڑے اچھے پاکیزہ ماحول میں گفتگو ہوگی. مگر خدا کے نام کی پناہ دے کر پھر غنڈوں سے ان پر حملہ کروایا اور کئی تقریباً جانکنی کی حالت میں جا پہنچے. تو یہ وہ مضمون ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے روز سخت باز پرس کروں گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے نام کی پناہ دے کر پھر دھوکہ کرے اور کسی کو یہ یقین دلا کر کہ اللہ کی امان میں آ چکے ہو, تمہیں کوئی خطرہ نہیں, پھر اسے اپنے شر کا نشانہ بنائے. اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا اور اس سے سختی کا سلوک کروں گا. پھر فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد کو پکڑ کر دھوکہ بازی اور غداری کی اور اپنے فائدے کے لیے آگے بیچ دیا, اس کی قیمت کھا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ غلامی کا تصور جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے وہ خاص جنگ کی حالتوں کے نتیجے میں جنگی قیدیوں کو غلام کہا جاتا ہے, اور تمام تر مضمون انہی کے گرد گھوم رہا ہے. لیکن کہیں اشارتاً بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے آزاد انسان کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لے. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ قومیں جو اسلام کے غلامی کے تصور پر تانزن ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کی تعلیم دی, انہوں نے ایسی غلامی کی بنیادیں ڈالی ہیں اور اس قدر سنگین غلامی کے جرائم, غلام بنانے کے جرائم ادا کیے ہیں کہ ساری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ امریکہ جو کثرت کے ساتھ افرو امریکن سے بھرا ہوا ہے, یہ اس بات پر گواہ ہے کہ افریقہ کے ملکوں سے مغربی قوموں نے دھوکہ دے دے کر لوگوں کو پکڑا اور بہت مدت تک نہایت خوفناک جیلوں میں ٹھونسا, اور پھر وہاں سے پکڑ کر یہ ایسے حال میں امریکہ کے ساحل پر لے کے آئے کہ ایک بڑی بھاری تعداد رستے میں گندی اور ناقابل برداشت حالتوں کے نتیجے میں مر جایا کرتی تھی. میں جب غانا گیا تھا تو وہاں جب ان کے صدر سے ملنے گیا تو ان کے ایڈی کانگ نے مجھے محل میں وہ تہ خانہ بھی دکھایا تھا جہاں کسی زمانے میں دھوکہ دے کر افریقن یعنی غانین افریقنوں کو پکڑ کر پہلے قید میں رکھا جاتا تھا اور پھر وہاں سے جہازوں پر لاد کر امریکہ پہنچایا جاتا تھا. ایسا خوفناک نظارہ تھا کہ اس کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کی بہیمانہ کیفیت کو دیکھ کر, اس کی بد حالت کو دیکھ کر. بتانے والوں نے بتایا کہ ایک ایک کمرے میں اتنے اتنے آدمی ٹھونس دیے جاتے تھے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ بیٹھنے کے لیے جو ہلنے کی جگہ ہے وہ میسر نہیں ہوتی تھی, اور ان کے لیے کوئی ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا, اور خوراک اس وجہ سے کبھی کبھی روٹی پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ مر نہ جائیں, یہ ہماری دولت ہے جو ضائع نہ ہو جائے. اور اس حالت میں کئی لوگ کھڑے کھڑے مر مر کر گرتے رہتے تھے یا پھنسے رہتے تھے اسی طرح. कि जिन जहाजों पर लादते थे उनमें ऐसी कैफियत थी जैसे दड़बों में जालिम लोग मुर्गियां ठोंस देते हैं, और उनका भी वही हाल था। जो तारीख मैंने पढ़ी है मालूम होता है कि 25-30% तक जिंदा आदमी अमेरिका तक पहुंचते थे, बाकी रस्तों में मर जाते थे। और अभी ये महज़्ज़ब कौमें हैं, ये इस्लाम की गुलामी के तसव्वुर पर हंसती हैं। हालांकि कुरान करीम का मुतालिया करके देखें और उस तालीम को देखें जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के मुतालिक फरमाई, तो एक हैरत अंगेज इंसानी अजमत का मजहर तालीम है। यही वजह है कि कुरान करीम में गुलामी बनाने का रास्ता तो कोई नहीं बताया गया सिवाय इसके कि जंग ठोसी गई हो, और गुलामी से आजादी के बेशुमार दरवाजे खोले गए हैं, यहां तक कि यह हक भी हर गुलाम को दे दिया कि अगर तुम जंगी गुलाम के तौर पर किसी के तहत मातहत आए हो और उससे आजाद होना चाहते हो तो तुम्हारा बुनियादी हक है, तुम जितनी कीमत तुम्हारी तय हो वो वादा करो और उसके नतीजे में तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, फिर कमाओ और उसको कीमत को अदा करो। इसे मुकातबत कहा जाता है। किसी आजाद को खुद पकड़कर गुलाम बना लेना और बेचना इतना मकरूह फेल है कि अल्लाह ताला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि ये दूसरा शख्स जिसे मैं क़यामत के दिन सख्ती से देखूंगा और सख्ती से उसकी बातपूछ करूंगा, वो शख्स होगा जो किसी आज़ाद बंदे को पकड़कर गुलाम बना ले और उसकी कीमत खा जाए। तीसरा आदमी फरमाया वो है जिसने किसी को मजदूरी पर रखा, उससे पूरा पूरा काम लिया लेकिन उसको तयशुदा मजदूरी ना दी। पहली दो सूरतों में तो अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात में कोई दूर का भी ऐसा इम्कान दिखाई नहीं देता कि इन बदियों में मुलव्वस हो, लेकिन मजदूरी ना देने का जो मामला है यह बहुत से बारीक पहलू रखता है, बहुत से पर्दे रखता है। और घरों में जिन इलाकों में खिदमतगार रखने का रिवाज है उनमें अमूमन ये देखा गया है, अमूमन नहीं तो ये नज़र आ ज़रूर आता है कि बाद लोग अपने घर के नौकरों से वैसा सलूक नहीं करते जो एक खिदमतगार का हक है, और उसकी तफसील हुज़ूर ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाई है। कुछ हिस्सा मैं पहले बयान कर चुका हूँ मगर यहाँ अब ये मनफी रंग में मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो किसी से काम ले और उसका हक अदा ना करे उसके मुतल्लिक अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये सलूक फरमाएगा कि वो जो तीन नुमायाँ मुजरिम जिनसे खुदा ताला ने सख्ती से बातपूछ करनी है उनमें इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। बस ज़ाहरी तौर पर अगर ऐसा दिखाई ना भी देता हो तो बाज़ दफ़ा गफलत की हालत में बाज़ सलूक ऐसे होते हैं जिससे एक मजदूर अपने हक़ से महरूम रह जाता है। उसके मुतल्लिक जमात को हमेशा मुतनब्बे रहना चाहिए, घर के नौकर हों जो रिवाज तो अब कम होता जा रहा है, या तिजारत में नौकर हों उन सब से ऐसा हुस्न सलूक होना चाहिए कि कोई शायबा भी इस बात का ना रहे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे शख्स को नाराज़गी की नज़र से देखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही एक और रवायत है जो बुखारी से ली गई है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकतवर पहलवान वो शख्स नहीं है जो दूसरे को पिछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे, यानी अपने नफ्स को पिछाड़ दे। और ये वो नसीहत है जिस पर तवज्जो ना देने के नतीजे में बहुत बड़े बड़े दर्दनाक वाकयात पैदा होते हैं और बहुत से झगड़े ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं जिनके नतीजे में ख़ानदान दुखों में मुबतला हो जाते हैं, लंबी मुसीबतें पीछा करती हैं, कई ख़ानदानों को मुद्दतों जेलों में वक्त गुजारने पड़ते हैं, बहुत ही बद हालतें पैदा होती हैं एक इस नसीहत को नज़रअंदाज करने के नतीजे में
کہ ایک انسان غصے کے وقت قابو نہ پا سکے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو نصیحت فرمائی ہے, تفصیلی ہدایت دی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو ایک گھونٹ پانی کا بھر لیا کرو, اس سے کچھ تھوڑی سی ٹھنڈ پڑتی ہے. پھر فرمایا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو, کیونکہ غصے کے نتیجے میں انسانی مزاج اچھلتا ہے اور بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اور یہ اس کے برعکس صورت ہے. کھڑے ہوئے کو بٹھائے تو غصہ بھی ساتھ کچھ جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے, اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ, لیکن غصے پر قابو پانا ہے, ورنہ غصے کی حالت میں انسان ایک دفعہ مغلوب ہو جائے تو پھر اس سے دیوانوں کی طرح بعض حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو جس پر وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا. بس آپ نے فرمایا کہ پہلوان تو وہ ہے کہ جب غصہ اس پر قبضہ کر رہا ہو اس وقت وہ غصے کو پچھاڑ دے, بجائے اس کے کہ کسی اور کو گرا دے. اب ترمذی سے ایک حدیث لی گئی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی سے جھگڑے کی طرح نہ ڈالو, اور نہ اس سے بہودہ تحقیر آمیز مذاق کرو, اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جسے پورا نہ کر سکو, یعنی جھوٹے وعدے نہ کیا کرو. اس میں پہلی بات یہ فرمائی, بھائی سے جھگڑے کی طرح نہ ڈالو. ہر وہ شخص جو ایسی بات کرتا ہے جس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ طرح ڈالنے والا ہے. پھر اگلا شخص اگر ضبط نہ کر سکے تو وہ معاملہ لمبا ہو جاتا ہے, پھر بعض دفعہ دونوں طرف سے زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو برائی کا آغاز کرنے والا بہت زیادہ ذمہ دار ہے, اور وہ طرح کس طرح ڈالی جاتی ہے اس کے متعلق آگے میں بعض حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا, اس سے تفصیلی طور پر آپ متنبع رہیں گے کہ کیا کیا باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کیا کیا باتیں کرنی چاہیے جن کے نتیجے میں جھگڑوں کا قلقامہ ہو سکے. ایک دو باتیں آپ نے خود اس میں بیان فرما دی ہیں. فرمایا, بہودہ تحقیر آمیز مذاق نہ کیا کرو, اور یہ وہ بیماری ہے جو انسانوں میں کثرت سے ملتی ہے, خصوصیت سے انفرادی سطح پر مشرقی قوموں میں, اور وہ علاقہ جس کا نام ہندوستان ہے یعنی جس میں ہند و پاکستان دونوں شامل ہیں, اس علاقے میں تو یہ بیماری بہت کثرت سے ملتی ہے, اور مغربی قوموں میں قومیت کے حساب سے جس کو آپ ریسزم کہتے ہیں اس کے مادے کے طور پر دکھائی دیتی ہے, اگرچہ باشعور لوگ مغربی قوموں میں اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں, اور لیکن ان کو خود خطرے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں بعید نہیں کہ ریسزم دوبارہ سر اٹھا لے اور دوبارہ کئی قسم کی فتنے پیدا کر سکے. بہرحال قومی تحقیر ہو یا انفرادی تحقیر, یہ دونوں باتیں مہلک ہیں اور ان کے نتیجے میں لازماً جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. بس فرمایا کہ جھگڑے کی طرح نہ ڈالو, اور اس کی بنیادی وجہ کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا کہ جھگڑوں کا آغاز بسا اوقات تحقیر سے ہوتا ہے. اس سے پہلے میں حدیث یہ پیش کر چکا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ نیچے دیکھا کرو اوپر نہ دیکھو. جو شخص نیچے تحقیر سے دیکھتا ہو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اوپر نہ دیکھے, وہ اوپر حسد سے ضرور دیکھتا ہے. اس لیے یہ بات میں دوبارہ کھول رہا ہوں, مراد اس سے یہ ہے کہ نیچے دیکھو, محبت اور شفقت سے دیکھو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے اور تحقیر سے دیکھو گے تو جھگڑوں کی بنیاد ڈالنے والے ہو گئے. بس انفرادی طور پر ہم نے دیکھا ہے مجالس میں بعض لوگوں کو عادت ہے کسی ایک شخص میں بیچارے میں کوئی نقص ہے, کوئی گنگنی آواز سے بولتا ہے یا اور کوئی جسمانی نقص پیدا ہو گیا ہے, تو کئی لوگ اس کے نام رکھتے ہیں, اس کو چھیڑتے ہیں اور اس طرح تنگ کرتے ہیں. ایسا شخص دل میں کرتا رہتا ہے, اگر وہ غریب اور مجبور ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن دل میں انتقام کا جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے. اگر یہ جذبے پلے ہیں اور سوسائٹی میں زیادہ ہو جائیں, بعض دفعہ ایک کمزور آدمی بھی پھر اٹھ کے انتقام کی سوچتا ہے اگر چھرا ہاتھ میں لے گا ہاتھ میں آتا ہے تو چھرا لے کر حملہ ہو جاتا ہے. کئی ایسے واقعات جھگڑوں کی صورت میں میرے سامنے آئے ہیں جہاں محض اس سے آغاز ہوا کہ کسی کو چھیڑا ہے اور بار بار اتنا چھیڑا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ شخص اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح میں بہت گہری حکمتیں ہیں اور تمام معاشرے کے آزار ان نصائح پر عمل کرنے سے دور ہو سکتے ہیں. فرمایا بہودہ مذاق تحقیر آمیز مذاق بالکل نہ کیا کرو اپنے بھائی سے, یہ بدتمیزی ہے, ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی. اور تمہارے اپنے اندر تمہارے تعلقات میں یہ زہر گھولنے والی بات ہے. پھر فرمایا کسی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کے نتیجے میں کئی قسم کے تعلقات میں رکھنے پڑتے ہیں, لیکن یہ بظاہر ایک معمولی ایسی بات ہے جو جس کی ہم آپس میں ایک دوسرے سے توقع نہیں رکھتے. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ نصیحت مسلمانوں کو کیوں کی گئی ہے کہ ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو. امر واقعہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ایسے وعدے ہوتے ہیں جسے پورا نہیں کیا جاتا. ایسے وعدے ہوتے ہیں جنہیں اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ پورا کرنا ہی نہیں ہے. مائیں وعدے کرتی ہیں اپنے بچوں سے, وہ رو رہے ہیں, وہ کسی چیز کے لیے ضد کر رہے ہیں, اور وہ ضرور وعدہ کر دیتی ہیں کہ ہاں میں تمہیں یہ چیز لے دوں گی, لیکن جانتی ہیں کہ جھوٹ ہے اور میں نہیں کروں گی ایسا. خاوند ایسے ہیں, بیویوں سے وعدے کر دیتے ہیں, مطالبے کرتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ کام ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, نہیں کرتے. اور یہ وعدے روز مرہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں, اس لیے اس بات کو اجنبی نہ سمجھیں. شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو جان بوجھ کر وعدہ کرے جو اس نے پورا نہیں کرنا. اکثر ہم میں سے ایسے ہیں جو کم سطح پر صحیح, محدود دائرے میں صحیح, مگر وعدے ضرور کرتے ہیں جنہیں پورا کرنے کی نیت نہیں ہوتی, اور اس کے نتیجے میں آئندہ جھوٹے وعدہ کرنے والی قوم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. وہ بچے جن کے گھروں میں یہ بات ہو رہی ہو, وہ بڑے ہو کر انہی باتوں پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آسان طریقہ مصیبت سے چھوٹنے کا یہ ہے کہ وعدہ کر دو اور پھر اسے بے شک پورا نہ کرو. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت بہت ہی گہری ہے, اور ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے ان میں ایک بھی ایسی نہیں جو اسے نظر انداز کیا جا سکے. جہاں آپ نظر انداز کریں گے وہاں ہماری زندگیوں کے اطوار بگڑ جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ اس کے لیے کفر بن جاتی ہیں. یعنی جس شخص میں پائی جائیں, خواہ وہ خدا کا منکر اور رسول کا منکر نہ ہو, تب بھی اس کی ذات میں کفر کی گواہ بن جاتی ہیں, کیونکہ ایسا شخص بنیادی طور پر کفر کی کوئی آمیزش اپنے اندر ضرور رکھتا ہے, ورنہ اس میں یہ دو باتیں نہ پائی جائیں. ایک یہ کہ کسی کے حسب و نصب اور خاندان پر تان کرے. اب جو جھگڑے ہیں ان میں خاندانی جھگڑے بہت سے ایسے ہیں جن کا اس بات سے تعلق ہے. کفر کا کیا اس سے تعلق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ یقین نہ کرے کہ جو کچھ ہے خدا کی عطا ہے, اور یہ سمجھتا ہو کہ ہم اپنی ذات میں بڑے ہیں, یہ کفر بھی ہے اور تکبر بھی ہے. اور دراصل تکبر کی بعض قسمیں کفر کہلاتی ہیں. بس ان معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کفر قرار دیا ہے, اور کفر ہی ہے. کوئی شخص اپنے خاندان کو بڑا سمجھے, دوسرے کے خاندان کی تانہ آمیزی کرے, تو یہ بات بیرونی طور پر جھگڑوں میں منتج ہوتی ہے, مگر اگر گھروں میں پائی جائے تو گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو آئے دن میرے سامنے آتی رہتی ہے. ایسی شکایتیں ملتی ہیں بعض عورتیں ہیں وہ اپنے خاوند کو ہمیشہ یہ تانا دیتی رہتی ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں ایسی تھی، ہمارا گھر تو ایسا بلند مرتبہ تھا، ہم تو اس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور مہمان نوازیاں کیا کرتے تھے، ہم نے تو کبھی کسی کا احسان نہیں لیا، تم لوگ پتہ نہیں کس کمینے خاندان سے آئے ہو جو زیر احسان لوگوں کے نیچے جھکنے والے اور سر جھکانے والے، ہم تو ایسے نہیں ہیں. ایسی بعض عورتیں اپنی زندگی اجاڑ دیتی ہیں، بعض باغیرت مرد برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں اچھا پھر جیسے معزز خاندان سے آئی اسی معزز خاندان میں واپس چلی جاؤ، مجھ ذلیل آدمی سے شادی کیوں کی تھی. اور بعض لوگ بیچارے دب جاتے ہیں اور بالکل سر نہیں اٹھا سکتے، ان کا گھر تو قائم رہتا ہے لیکن معاشرے میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایسی بیوی کے تابع جو مرد آ جائے جو کمینی باتیں کرے، اس کا شوہر بھی کمینی باتیں کرتا ہے باہر، اور اپنے دوستوں اور ارد گرد کے ماحول میں تعلقات کے دائروں میں اس شخص کو اس کا شخص کا مرتبہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. بس ایسے لوگوں کو بعض لوگ زن مرید کہتے ہیں. زن مرید کا محاورہ عام طور پر تو اچھا نہیں مگر بعض دفعہ درست ہے. اگر بد عورت ہو، بدیوں کی طرف بلانے والی ہو، غلط تکبر میں اور نخوت میں مبتلا ہو، ایسی عورت کا مرید خاوند حقیقت میں زن مرید کہلا سکتا ہے، یعنی برے معنوں میں یہ لفظ اس پر چسپا ہوتا ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس مرد بھی ہیں جو عورتوں کو تانے دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں، اور ان کے تانے عجیب و غریب قسم کے ہیں، جس پہ جب میں پڑھتا ہوں بعض دفعہ تو طبیعت متلانے لگتی ہے کہ تم کس گھر سے آئی ہو، تمہارا تو جہیز ہی ایسا تھوڑا تھا، ایسے غریب گھر کی توفیق ہی نہیں تمہیں ملی، فلاں کا اتنا بڑا جہیز آیا، فلاں نے یہ چیز دی، تم لوگ تو بڑے کمینے لوگ ہو، میں گیا تو مجھے ایک جوڑا دیا، وہ بھی شاید پرانا تھا. ایسی گھٹیا ذلیل باتیں بعض مرد اپنی بیویوں سے کرتے ہیں اور بیویاں ان کی روتی ہیں، مجھے خط لکھتی ہیں بعض دفعہ، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ طلاق کے مسائل ایسے موقعوں کے لیے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا جس کی ساتھ ساری زندگی ایک عذاب میں مبتلا رہے صرف قربانی نہیں ہے بلکہ معاشرے پر ظلم ہے، اپنی اولاد پر ظلم ہے. کیونکہ ایسے بچے جو ایسے ماحول میں پیدا ہوں اور ایسے ماحول میں پرورش پائیں، ان کی تربیت ضرور بگڑتی ہے. کبھی بھی صحیح متوازن تربیت والے بچے ایسے گھر میں نہیں پیدا ہو سکتے. تو خواہ عورت کا قصور ہو خواہ مرد کا قصور ہو، جہاں حسب و نصب کے تانے دیے جائیں، جہاں دولت یا دولت کے فقدان کے تانے ہوں، تانہ زنی ویسے ہی بہت بیہودہ چیز ہے، مگر جن باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے ان میں اگر تانہ زنی سے کام لیا جائے تو گھر اجڑتے ہیں، قوموں کے مزاج بگڑ جایا کرتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر فرمایا ہے، فرمایا ایسا شخص خود خدا بنتا ہے. خدا کا بندہ اطاعت شعار جو جانتا ہو کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھ سے جو سوال کرے گا، وہ کبھی ایسی کمینی حرکتیں نہیں کر سکتا. دوسری چیز جسے کفر قرار دیا گیا وہ میت پر نوحہ کرنا ہے. اب ہمارے روزمرہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کے عزیز فوت ہوتے ہیں، حادثات میں گزر جاتے ہیں، کئی مائیں ایسی ہیں بیچاری جن کا ایک ہی جوان بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، مگر اس پر بے صبری کر کے نوحہ کرنا، یہ وہ بات ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت اللہ سے ملتی ہے اور مالک وہ ہے، اس سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ تو نے میرا ایک ہی بیٹا تھا کیوں بلا لیا، یا میرے خاوند کو جوانی میں مجھ سے کیوں جدا کر دیا. اور پھر اس بات پر اگر نظر رکھی جائے کہ جس مالک نے اس ابتلا میں ڈالا ہے وہ مالک یہ استطاعت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ اس عارضی زندگی کے بعد اتنا عطا کرے کہ جو کچھ کھویا گیا ہے اس پر احساس جو کھوئے جانے کا احساس کا غم ہے وہ بعد میں شرمندگی پیدا کرنے کا موجب بن جائے. یہ مرنے کے بعد ہی نہیں، اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کچھ کھو دیتا ہے اور اللہ کی خاطر صبر اور رضا اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد خدا تعالیٰ، ضروری نہیں کہ فوراً آمنے سامنے لین دین کی طرح اسے فوراً کچھ دے دے، مگر ایسے صبر کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگیاں ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنی بہتر ہو جاتی ہیں کہ اپنی پہلی حالت جس پر وہ روتے ہیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتی، بالکل معمولی چیز ہے، لگتا ہے جیسے ضائع ہوئی. مگر اگر خدا اس دنیا میں نہ بھی دے تو وہ خدا اس دنیا کا بھی ہے اور دنیا کے بعد کی زندگی کا بھی خدا ہے. دنیا کی بعد کی زندگی کے مقابل پر یہ زندگی بہت ہی چھوٹی اور بے معنی ہے، عارضی ایک مقام ہے. جو اسے ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ لے اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے. جو یہ سمجھے کہ یہ عارضی ہے اور مجھے خدا کے حضور پہنچنا ہے، سب نے وہیں جانا ہے، اس کے دل میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ زیادہ ہمت کے ساتھ صدموں کو برداشت کر سکتا ہے. بس جتنا خدا پر یقین کم ہو اتنا ہی انسان واویلا کرتا ہے، یہ ایک طبی بات ہے. ایسے خاندان مجھے ملتے رہتے ہیں. ابھی کینیڈا کے اس عارضی دورے پر بھی ایک خاندان سے میری ملاقات ہوئی جن میں ایک ماں کا ایک بچہ بہت ہی پیارا اور جوان بیٹا اچانک ہاتھ سے جاتا رہا. اور وہ سارے خاندان بہت ہی غمزدہ اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اب ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئے گی. ان کو میں نے سمجھایا، ان کو میں نے بتایا کہ دیکھو خدا والوں اور بے خداؤں میں ایک فرق ہوا کرتا ہے. اگر تم نے اسی طرح رہنا ہے جس طرح بے خدا لوگ کرتے ہیں تو جو ہاتھ سے جا چکا ہے جتنا مرضی رو پیٹو وہ واپس کبھی نہیں آئے گا. ناممکن ہے کہ تمہارے نوحے، تمہارے غم، تمہارے وویلے، تمہارے شکوے کھوئے ہوئے کو واپس لے آئیں، لیکن جو ہے، جو تمہارا تھا یعنی خدا، وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا. تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ایک ادنا چیز کو چھوڑ کر اس سے اعلیٰ چیز کو بھی انسان ہاتھ سے گنوا بیٹھے. ایک چیز ضائع ہوئی تو ہوئی، جو اعلیٰ چیز ہے اس کو کیوں گنوائے؟ ایک بیوقوف کا لطیفہ آپ لوگ سنتے ہیں. ایک پیالی لے کر تیل لینے گیا، پیسے ذرا زیادہ دے بیٹھا، اور جو اس پیالی میں جو تیل کی قیمت، جو پیالی میں جتنا تیل آتا تھا اس سے زیادہ تیل خرید لیا. جب وہ پیالی بھر گئی تو بیچنے والے نے پوچھا کہ میں باقی تیل کہاں ڈالوں؟ تو اس نے پیالی الٹا دی کہ پیچھے جو کپی چھوٹی سی ہے اس میں ڈال دو. تو اس نے کہا ہے تم نے تو اپنا پہلا تیل بھی ضائع کر دیا. اس نے فوراً سیدھی کر لی اور جو کپی میں ڈالا تھا وہ بھی گیا. یہ لطیفہ ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اصادق آتا ہے. ہم جب بھی کوئی نقصان اٹھاتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل اپنے خدا سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے کیا کر دیا. گویا ہم سے تیرا سلوک ظالمانہ ہے، ہمارا تجھ پر گویا یہ حق تھا کہ ہم سے ہمیشہ خدمت گاروں کی طرح سلوک کرے اور ہم سے کبھی دی ہوئی چیز کبھی واپس نہ لے. یہ جو سلوک ہے یہ کفر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت پیارا بیٹا مبارک احمد جب بچپن میں فوت ہوا تو اس کے مزار پر کندہ کرنے کے لیے جو شعر آپ نے شعر لکھے تھے جو مزار پر کندہ کروائے گئے بعد میں، وہ ان میں ایک یہ تھا کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جان فدا کر. کہ بہت پیارا پاکھو بیٹا تھا، لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس نے بلایا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا تھا. تو بڑے ہی بے وقوفی کا سودا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو جو ادنا ہے اس کو تو کھو بیٹھا ہے، اس کی خاطر اس کو لینے کی تمنا میں اعلیٰ کو کھو بیٹھے اور وہ بھی نہ ملے. اب یہ پیالی والی مثال اور تیل والی مثال اس پہ صادق آتی ہے، مگر اس سے بہت زیادہ بڑی بے وقوفی ہے. پیسے دو پیسے تیل کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر انسان آزمائش پہ پڑ کے اپنے خدا کو کھو دے یہ بہت ہی برا سودا ہے, اور پھر بیکار سودا, بے معنی اور لغو. کیونکہ اگر آپ روئیں پیٹیں تب بھی آپ کا عزیز کھویا ہوا عزیز آپ کو نہیں ملے گا, نہ روئیں پیٹیں تب بھی نہیں ملے گا. تو آپ کے لیے تو چارہ کوئی نہیں ہے. اختیار ہو تو انسان کوشش کرے, اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے محض گناہ بے لذت اور بے وقوفی ہے ایسے موقع پر جب انسان کچھ کھو دے, خواہ وہ پورا وجود جاتا رہے یا کسی ایک عضو کا نقصان پہنچے, خدا کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے عرض کرے کہ جو کچھ تیرا ہے تو نے جتنا چاہا لے لیا, بلانے والا ہے سب سے پیارا, اسی پہ اے دل تو جان فدا کر, تو ایسے بندے خدا کو عزیز تر ہو جاتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس رہتا ہے اس کو بہت برکت دی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک فرمایا ہے وہ ایک زندہ مثال ہے. کیا آپ نے خدا کی خاطر قربانیاں کی؟ ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں تھی. فرماتے ہیں میں بچپن میں جو روٹی مجھے ملا کرتی تھی وہ اپنے غریب بھائیوں میں بانٹ دیا کرتا تھا, بعض دفعہ چنے کھا کر گزارا کر لیتا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ گھر کی بچی ہوئی روٹیاں مجھے ملا کرتی تھیں. وہ کیا چیز تھی جو قربان کی گئی؟ چند روٹیاں ہی تھیں نا, لیکن جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور جماعت کو پھر عطا فرمایا ہے اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی کہ اتنے بڑے فضل اتنی جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کسی بندے کی معمولی قربانیوں پر نظر ڈال کر فرمائے. معمولی قربانیاں ظاہر کے لحاظ سے, لیکن اصل قربانی روح اور جذبے کی وجہ سے عظمت پاتی ہے. ایک انسان بعض دفعہ ایک لاکھ روپیہ, ایک لاکھ پاؤنڈ یا دس لاکھ ڈالر بھی دے سکتا ہے, اور ایک آدمی دس ڈالر بھی چندہ دے دیتا ہے. ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے بہت بڑا کام کیا, اس نے بہت چھوٹا کام کیا. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو وہ اس سے پیچھے جو دل کے جذبے ہیں ان پر نظر رکھتا ہے. اس لیے وہ قربانیاں جو خدا کے نظر میں مقبول ہوں وہی ہوتی ہیں جن کے پیچھے اللہ سے محبت کے اور انکساری کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں, اور قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کی نظر میں وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی. بس خدا کے حضور ثابت قدم رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کا فقدان کفر ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی عظیم نصیحت فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو نوحے کرتے ہیں, نوحے سے مراد ویسے تو غم تو ہوتا ہی ہے, خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچے کے وصال پر رو پڑے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. اس کو نوحہ کرنا نہیں کہتے, وہ اور چیز ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. لیکن نوحہ سے مراد یہ ہے کہ پیٹنا اور واویلا کرنا کہ لے گیا سب کچھ خدا, کچھ بھی نہیں چھوڑا, ہم مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ وہ کیفیت ہے جو کفر ہے. پس جماعت کو ہمیشہ مصائب اور تکلیفوں پر صبر سیکھنا چاہیے, اور اگر یہ صبر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو وہ اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے جو آپ نے کھویا اور جس پر آپ نے صبر کیا. جہاں تک تبھی غم کا تعلق ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا. وہ ایسا غم نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے اور اللہ کے تعلقات کی راہ میں حائل ہو جائے, بلکہ ان تعلقات کو بڑھانے کا موجب ہونا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بیٹے کو لحد میں اتار رہے تھے تو آن حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس وقت کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے, دل کی نرمی خدا کا احسان ہے, اگر تجھے یہ نرمی نصیب نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بس غم ہونا اور دل کا دکھنا یہ کفر نہیں ہے, لیکن اس غم کو کیسے آپ سنبھالتے ہیں, اس سے کیا سلوک کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں یا اللہ کے قریب آ جاتے ہیں, یہ وہ امر ہے جو اس وقت زیر نظر ہے. بس جو شخص ایسے نوحے کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا غم سب سے پیارے وجود کو بھی اس کے ہاتھ سے گوا دیتا ہے، یعنی اللہ اس سے دور چلا جاتا ہے، اس کا سودا بہت نقصان کا سودا ہے. وقت چونکہ ہو چکا ہے اور یہ مضمون ابھی کافی باقی ہے، انشاءاللہ تعالی باقی آئندہ خطبے میں جب بھی موقع ملے گا بیان کروں گا. میں نے کہا تو ٹھنڈا ہو گیا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر.
دوست ٹھہرے ابھی بیٹھے. وفات کے صدموں کا ذکر چل رہا تھا جب خطبہ ختم ہوا ہے. جماعت کے بعض بہت تھی مخلص فدائی بے لوس کارکن ایسے ہیں، وقتاً فوقتاً اللہ انہیں بلاتا رہتا ہے. حال ہی میں ہمیں چودھری محمد عیسیٰ صاحب مبلغ سلسلہ کی وصال کا صدمہ پہنچا ہے. ایک لمبے عرصے تک ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک انہوں نے انگلستان میں میرے ساتھ خدمت کے فرائض سر انجام دیے ہیں. بہت ہی بے لوس اور فدائی مخلص کارکن تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کی یعنی ابھی نماز جمعہ کے بعد نماز عصر جمع ہوگی، پھر اس کے بعد جو جنازے ہوں گے ان میں چودھری محمد عیسیٰ صاحب کا نماز جنازہ غائب ہوگی. ایک اور سلسلے کے معروف خاندان کے فرد جو خود بھی بہت مخلص اور فدائی تھے، سید محمد سرور شاہ صاحب، وہ انگلستان کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے لیکن لاہور گئے تھے، وہاں ان کی وفات ہوئی ہے. ایک قاضی بشیر احمد صاحب افساہی وال، جو ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب امیر جماعت لاس اینجلیس کے ماموں تھے اور جماعت کے ساتھ ہمیشہ اخلاص کا تعلق رکھا، ان کا وصال ہوا ہے. ایک حضرت سیٹھ عبداللہ علیہ الدین صاحب کے صاحبزادے یوسف احمد علیہ الدین صاحب کے وصال کی اطلاع ملی ہے حیدرآباد دکن سے. اور ایک مکرمہ سلیمہ اوصاف علی صاحبہ بنت حضرت مولانا ذوالفقار علی خان صاحب گوہر کا وصال ہوا ہے. ان سب کی نماز جنازہ انشاءاللہ نماز جمعہ اور عصر کے مان بعد ہوگی. اب سب بندی کر لیجئے.